الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. حضرات، میں نے ابھی قرآن حکیم کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جن میں سے پہلی آیت جو اس کا بڑا حصہ ہے، جس میں اعظم جو قرآن مجید میں تین مقامات پر بیان ہی انہی الفاظ کے ساتھ وارد ہوا، اور اس وقت اس میں اتفاق سے یہ آپ کے سامنے آیت لکھی ہوئی موجود ہے. سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف، تین مقامات پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ الفاظ اس طور سے آئے ہیں کہ شرک تک کا خطرہ. دو مقامات پر ہے اختتامی کلمات ولو کرہ المشرکون، ایک مقام پر ہے وکفا باللہ شہیدا. اسی طرح دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، جو ان الفاظ میں سورہ جمعہ میں وارد ہوئی ہے، لیکن اس کا مضمون بھی قرآن مجید میں چار مقامات پر وارد ہوا ہے. سورہ بقرہ کے پنجویں رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں یہی الفاظ آئے: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. پھر 18 رکوع میں اس دعا کی قبولیت کا اعلان، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت محمدی کا ظہور علی صاحب الصلاۃ والسلام. اس کے لیے الفاظ وہی آئے: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. پھر اگلی سورت میں سورہ آل عمران میں یہ مضمون اور گمبھیر انداز میں آیا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور پھر یہ مضمون سورہ جمعہ کی اس آیت میں بھی آیا کہ جو میں نے تلاوت کی تھی. ان دونوں کے مابین ربط یہ ہے کہ پہلی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو معین کر رہی ہے، اور دوسری آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اساسی منحاج کو بیان کر رہی ہے. مقصد کیا ہے اور اس مقصد کے حصول کا طریق کیا ہے، یہ دونوں مضامین اپنی جگہ پر نہایت اہم ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک میں بھی انسان ٹھوکر کھا جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی ساری صحیح جہد وہ بیکار اور لاحاصل ہو جائے. اگر ہدف ہی صحیح معین نہ ہوا، بقول علامہ اقبال، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اگر ہدف غلط ہو گیا تو بھاگ دور جو ہے اس کا نتیجہ جو بھی نکلے گا وہ فارسی شعر میں بہت صحیح اس کی ترجمانی ہوئی کہ ترسم کے بے کعبہ نہ رسی یہ رابی کی راہ کے تو ہی روی بترکستان. اسی طریقے سے اگر طریقے کار غلط ہو جاتا ہے تو چاہے کتنا ہی خلوص اور اخلاص ہو اور کتنی ہی محنت کی جائے، جو مطلوبہ نتیجہ ہے وہ برابر نہیں ہوگا. پہلی آیت کے ضمن میں ایک اور بات میں آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جسے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان کیا ہے رسالت الخفاء خلافت الخلفاء میں، کہ اس آیہ مبارکہ میں اسلام کے جس غلبے کا ذکر ہے اور جو مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک درجے میں تو پورا ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، لیکن یہ بتمام و کمال پورا ہو کر رہے گا قیامت سے قبل، بڑی طور کے پورے پورے عرضے پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس وزیر نمائے عرب نے اس دین کو غالب کیا. یہ اس آیت کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے بھی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اور اس کی گواہی ہمیں بہت سی روایات سے ملتی ہے، قرب قیامت کے زمانے کے جتنے بھی حالات و واقعات پیشنگوئیوں کی صورت میں احادیث میں وارد ہوئے ہیں، ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل ایک عالمی غلبہ اسلام کا دور آ چکا ہے. اسی سلسلے کی دو حدیثیں بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں یہ خبر ایک اور انداز میں دی گئی ہے. پہلی روایت جو ہے جس کو امام ترمذی لائے ہیں، جس کے راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المکر لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کی مثال بارش کسی ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہوتا ہے یا آخری حصہ بہتر ہوتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دور جسے ہم لازماً اپنا عہد زمین کہتے ہیں، وہ ہمارے قرون اولا جن کی افضلیت جو ہے اپنی جگہ مسلم ہے، افضلیت میں اس کا کوئی اور دور نہیں پہنچ پائے گا، لیکن کوئی پہلو ایسے ہے، کوئی اعتبار ایسا بھی ہے جس کے روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو، یہ آخر امت ہے، آخر الامم انا آخر النبیین وانتم آخر الامم، اس آخری امت کا آخری زمانہ جو ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کسی خاص پہلو سے کہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے. یہ روایت رضیم میں حضرت جعفر صادق سے بھی مروی ہے. حضرت جعفر صادق اسے اپنے والد بزرگوار حضرت محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو اہل بیت کا روایت کا ظاہر بات ہے کہ یہ بھی سلسلہ کی زہد ہے. جیسے روایت میں ہمارے ہاں نافع عبداللہ سالم ان عبداللہ ابن عمر، یہ سلسلہ کی زہد شمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی سنہری بندی ہے. اس میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا ابشروا، خوشخبری حاصل کرو، خوشخبری حاصل کرو، انما مثل امتی مثل الغیث. فرق صرف یہ ہو رہا ہے وہاں لفظ مت ہے، یہاں غیث ہے. میری امت کی مثال بارش کسی ہے، لا یدرا آخرہ خیر ام اولہ، جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہوتا ہے یا آخری، او کا حدیقت یا اس کی مثال اس بات کسی ہے، اتنا منہا فوج آمن ثم اتنا فوج آمن لعل آخرہ فوج ان یکون اعرضہا عرضا وعمقہا عمقا واحسنہا حصہ. یا پھر اس کی مثال اس بات کے معلوم ہے جس سے ایک سال تک ایک جماعت نے فائدہ اٹھایا یعنی خوب کھایا، پھر دوسرے سال ایک اور جماعت نے فائدہ اٹھایا اور اس کے پھلوں وغیرہ سے کھایا، ممکن ہے وہ جماعت جس نے آخر میں بعد سے نفع حاصل کیا ہے عرض و عمق میں یعنی تعداد میں پہلی جماعت سے زیادہ ہو اور خوبیوں میں بھی اس سے بہتر. یہ مضمون بھی گویا کہ ایک طور سے اس مضمون کی تعریف کر رہا ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان کیا، جس کی تعریف میں وہ احادیث بھی ہے کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیام قیامت سے قبل اسلام کا ایک عالمی غلبہ ہوگا، اس امت کا وہ جو آخری دور ہوگا وہ بہترین دور ہوگا، اور بعض پہلوؤں سے حضور نے اس کا تقابل اس اولین دور سے بھی کر دیا ہے کہ جس کی افضلیت مسلم. اب اگر وہ دور آنے والا ہے تو اس دور کے لیے جد و جہد، یہ صرف ایک ذوقی سی بحث ہوگی کہ ہم اس جد و جہد کو احیاء اسلام کا نام دے یا احیاء مسلمان کا نام دے، احیاء ملت کا نام دے، یہ صرف ایک بات جو ہے تعبیر کا فرق ہے، ورنہ حدیث شریف میں یہ الفاظ موجود ہے، اسی مشکات میں وہ روایت ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من طلب العلم
من ماتا وہ یطلب العلم، جس شخص کی موت واقع ہوئی اس حال میں کہ وہ علم کی تحصیل میں لگا ہوا تھا، لیکن کسی لیے میں یہ دیا جا بہل اسلام، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اسلام کو زندہ کرے، فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو اس کے نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا جنت میں، یعنی اس کا رتبہ صدیقین کے برابر ہو جائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، اسلام ایک ابدی حقیقت ہے، اس پر موت وارد نہیں ہوتی، موت اس نسبت پر وارد ہوتی ہے جو مسلمان اور اسلام کے درمیان ہے۔ لیکن یہ کہ مجازن یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اسی معنی میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ یوسف کو اللہ کی زمان، ایک وقت وہ آئے گا لا یبقى من الاسلام نسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے اور کچھ نہ رہے گا، اور قرآن میں سے سوائے اس کے الفاظ کے، اس کے حروف یہ باقی رہ جائیں گے کچھ نہ رہے، یعنی اس کے حقیقی معنی معرف اور جو کچھ کے اس کو آج ایک عملی شکل میں نظر آنا چاہیے، جس کو ابھی بجا طور پر علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے میرا صاحب نے فرمایا کہ تاریخ نظر آتا ہے حقیقت میں حق قرآن، وہ قرآن مجسم کہیں نظر نہیں آئیں گے، وہ معنی قرآن کے جو ہے عالم واقعہ میں کہیں نظر نہیں آئیں گے، ورنہ قرآن تو محفوظ رہے گا۔ انہوں اسی بات کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ رخت سوزے سینے تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد، یہ تاتار اور کرد جو اقوام تھی جنہوں نے زمانے میں وہ جو اس پر تقریر ختم کی ہے مرزا صاحب نے، بالکل صحیح بات ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر تھا، ان کا تو اللہ یستبد القوم غیرکم، اگر تم نے پیر دکھائی تو ہم تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں، تاریخ میں ایک مرتبہ یہ ہو چکا ہے، چنانچہ عربوں سے وہ جھنڈا چھین کر ترکوں کے حوالے کیا گیا، وہی کرد تھے کہ جو ایک زمانے میں عالم اسلام کو سہارا دیے رہے، اور پھر وہ تاتاری تھے کہ جنہوں نے اس جھنڈے کو بہت دیر تک اٹھائے رکھا ہے، تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی معاملہ ختم نظر آ رہا ہے کہ رخت سوزے سینے تاتار و کرد، تو سبب کیا ہے، یا مسلمان مرد یا قرآن مرد، تو اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جس سے ہم دو چار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب طریقہ کیا ہے اس ریوائول کا، وہ ریوائول چاہے اسلام کا ریوائول ہو، وہ ریوائول چاہے قرآن کا ریوائول ہو، وہ ریوائول چاہے مسلمانوں کا ریوائول ہو، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک قول تو امام مالک، امام دار الہجرہ، ان کا قول ہے کہ جو نقل کیا اس دور میں، اس کی طرف متوجہ کیا سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے، پھر وہ قول کافی نقل ہوا ہے، بڑا ہی حکیمانہ جملہ ہے، حکیمانہ قول ہے امام مالک کا رحمۃ اللہ علیہ، لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، یہ جان لو آخر امت اور اول امت کے الفاظ جو اس قول میں آ رہے ہیں امام مالک کے، یہ ان دونوں حدیثوں کے ساتھ بڑی جیسی مناسبت رکھتے ہیں، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہ ہو سکے گی مگر بالکل اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، یہی پہلا اور آخری حصہ، لا یدرا اولها خیر من آخرها، لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، تو یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جس پر میں کچھ باتیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ طریقہ کار کیا ہے، وہ منہاج کیا ہے۔ اس کو میں سب سے پہلے تو ایک جملے میں ادا کرنا چاہتا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ منہاج وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج تھا، لیکن وہ منہاج تھا کیا؟ میرے نزدیک اس کو اگر ایک لفظ سے تعبیر کیا جائے تو وہ ایک انقلابی منہاج تھا۔ میں آج در حقیقت کسی چیز سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے میری مراد کیا ہے، مختلف طریقے جو ہے کام کرنے کے، کسی مقصدی جد و جہد کے، وہ کیا کیا ہے، ان میں کیا فرق ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ انقلابی منہاج کیا ہے، اس کے ابتدائی مراحل کیا ہے، اس کے تکمیلی مراحل کیا ہے۔ دیکھیے جو کام بھی کسی مقصد کے تحت کیا جا رہا ہو، اجتماعی کام، اس کی نوعیتیں جہاں تک میں نے غور کیا ہے تین ہو سکتی ہیں، یا وہ انقلابی نوعیت کا کام ہوگا، یا سیاسی نوعیت کا کام ہوگا، یا اصلاحی نوعیت کا کام ہوگا۔ یہ تین کام ہیں جن میں سے جو دو مؤخر ذکر ہیں ان کو میں قرار دوں گا کہ وہ جزوی کام ہوتے ہیں، جبکہ پہلا جو ہے انقلابی کام وہ بڑا کلی اور بنیادی اور اساسی ہوتا ہے۔ یعنی اگر تو کوئی نظام جو کسی معاشرے میں قائم ہے، کسی ملک میں، کسی خطہ زمین میں، اگر تو آپ کو اس کی اساسات سے اتفاق ہے، اس کی بنیادوں سے اختلاف نہیں، صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر جو سٹرکچر ہے اس میں بعض جزوی ترمیمیں آپ چاہتے ہیں. وہ جزوی ترمیمیں اگر سیاسی میدان میں آپ کو مطلوب ہے تو سیاسی آپ مہم چلائیں گے, اور اگر وہ جزوی ترمیمیں آپ کو سماجی سطح پر درکار ہے تو اس کے لیے تو اصلاحی جدوجہد ہوگی. یہ اصلاحی جدوجہد یا سیاسی جدوجہد یہ اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ بنیادی طور پر وہ نظام غلط نہ سمجھا جا رہا ہو بلکہ اس کی اساسات کو قبول کرتے ہوئے اس میں کچھ جزوی ترامیم, اس میں کچھ جزوی اصلاحات کو شامل ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے امریکہ ہو یا انگلستان ہو, وہ جو نظام ہے ان کا اس پر قوم متحد ہے, وہ بے شاخ کوئی 1% لوگ ہوں گے, آخر کمیونسٹ وہاں بھی بچتے ہیں, لیکن یہ کہ بحث کے مجموعی قوم وہ اپنے اس نظام پر مطمئن ہے کہ نظام درست ہے. اب اس نظام کے تحت اس نظام کو چلانے والے ہاتھ جو ہے سیاسی جو بھی جماعتیں بنتی ہیں وہ اس اعتبار سے کہ ہمارے پاس ذرا یہ بہتر پروگرام ہے, ہم اس مسئلے کو یوں حل کریں گے, ہم امیگریشن پرابلم کو یوں ٹیکل کریں گے, ہم انفلیشن کو اس طریقے سے اس سے مقابلہ کریں گے, دوسرے کے سامنے کوئی اور پروگرام ہے. یہ میری تصویر کہ جو اساسی طور پر اس نظام کو چیلنج نہیں کر رہے ہوتے بلکہ صرف جزوی اصلاحات لے کر سامنے آتے ہیں, تب ظاہر بات ہے کہ الیکشن کا میدان ہے, آپ الیکٹوریٹ کو اپیل کیجیے اور ان کے سامنے اپنے اپنے پروگرام رکھیے, چاہے وہ کنزرویٹو کو وہ ووٹ دے دیں گے تو ان کی حکومت بن جائے گی, لیبر پارٹی کو ووٹ مل جائے گی ان کی حکومت بن جائے گی, پھر کیجیے جیسا کچھ بھی آپ کر سکتے. لیکن معاملہ اگر یہ ہو کہ انگلستان میں کچھ کمیونسٹ ہو, وہ اگر کوئی جدوجہد اپنی سوچیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس الیکشن وغیرہ کے ہنگامے کی طرف ان کی کبھی کوئی توجہ نہیں ہوگی, اس لیے کہ ان کے نزدیک تو وہ نظام بنیادی طور پر غلط ہے, انہیں اس نظام کی جگہ پر پیسہ لگانا ہے, اس پورے نظام کو بدلنا ہے, لہذا ان کی جدوجہد جو ہے وہ بالکل ایک مختلف رخ اختیار کرے گی. اس جدوجہد کو میں انقلابی جدوجہد سے تعبیر کر رہا ہوں, اور جو پہلی ہے یہ سیاسی, اور یا اگر وہ سماجی میدان میں ہو کچھ رسومات اصلاح الرسوم جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے کوششیں کی ہے, یہ اصلاحی عمل ہوتا ہے اگر سماجی اور معاشرتی سطح پر ہو, اگر حکومت کی سطح پر ہو وہ سیاسی عمل ہے, لیکن پورے نظام کو بنیادی طور پر جڑ سے اکھیڑ کر اس کی جگہ کوئی اور نظام قائم کرنا ہو تو اس کے لیے نہ وہ سیاسی عمل مفید ہے, نہ کوئی اصلاحی نوعیت کی جدوجہد جو ہے نتیجہ خیز ہوگی, بلکہ اس کے لیے ایک انقلابی جدوجہد ہوگی. اب میں نے یہ تین اصطلاحات جو آپ کے سامنے رکھی ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ انقلابی جدوجہد کے لوازم کیا ہے اختصار کے ساتھ وہ آپ کے سامنے رکھا. میرے سامنے تین اصطلاحات ہیں اور ان کو میں دو گروپوں میں اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوں, آپ کے سامنے بھی غور کے لیے رکھ رہا ہوں. پہلے تین کو میں اساسی منحاج کہتا ہوں, اور دوسرے تین جو ہے وہ تکمیلی مراحل ہے اس انقلابی پروسیس کے. جو اساسی منحاج جو ہے اس کا, اس میں سب سے پہلے ناگزیر اور لازمی بات یہ ہے کہ کوئی انقلابی نظریہ ہو, کوئی انقلابی فکر ہو جو اس نظام کو چیلنج کر رہا ہو, بالکل اس کی جڑوں پر فکری سطح پر اس کا جو بھی فکری اساس ہے کا ڈھانچہ ہے تو اس کو چیلنج کرے, بنیادی طور پر مختلف ہے. اگر پھر میں عرض کروں گا اگر بات کوئی جزوی سی ہے ثانوی درجے میں اختلاف ہے تو انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, تو انقلابی جدوجہد درکار ہی وہاں ہے کہ جہاں جڑ سے ایک نظام کو بدلنا ہو تو ظاہر بات ہے کہ انقلابی فکر ہونا چاہیے, وہ فکر مربوط بھی ہو, وہ فکر اپیل بھی کرے, وہ فکر اس کائنات کی بھی ایک تعبیر کرے گا, وہ فکر حیات انسانی کے لیے بھی ایک تعبیر دے گا, وہ فکر تاریخ انسانی کے لیے توجیہ کرے گا, ایک مکمل اور گمبھیر فکر جو ہے ماں باب طبیعت سے لے کر عمرانیات تک اس کے تمام شعبوں پر محیط اگر فکر نہیں ہے انقلابی کہ جو اپنے پورے نظام کو ہر پہلو سے بیان کر رہا ہو, تو ظاہر بات ہے کہ گویا کہ پہلا ہی قدم پورا نہیں ہوا کسی انقلابی جدوجہد کے آغاز. یہ انقلابی فکر, اس کی دعوت, اس کی تبلیغ, اب یہ تو ذرا مذہبی اصطلاحات ہو اس سے ذرا بچ جائیے, اس کی نشو و اشاعت کریے, اس کا پھیلانا ہے, اس کو لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کے ذہنوں میں اس کو اتارنا ہے تاکہ لوگوں کی فکر اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے. یہ ہے پہلا قدم انقلابی فکر, اور اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ, اس کی نشو اور اشاعت. دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی اس کو قبول کرے اب ان کو منظم بھی کیا جائے نمبر دو, اور ان کی تربیت کی جائے نمبر تین. یہ تین اصطلاحات علیحدہ علیحدہ رکھیے, ایک دعوت و تبلیغ, دوسرے تنظیم آرگنائزیشن, اور تیسرے ان کی تربیت. اس لیے کہ کسی بھی انقلاب کے لیے آخر موب صرف جو ہے انقلاب برپا نہیں کر سکتا اور جو لائف طاقت چاہیے. ہجوم جو ہے وہ جو علامہ اقبال نے بڑا لطیف طرز کیا ہے کہ عید آزادہ شکوہ ملک بھی اور عید محکومہ ہجوم مومنی. تو یہ ہجوم جو ہے یہ تو وقتی کا کام تو کر سکتا ہے, کوئی دوست کے ہنگامے میں آ کر کسی کی ٹانگ گھسیٹنی ہو تو وہ گھسیٹ لی جائے گی, کسی وقت مذہبی دوش میں آ کر مسجد پہ بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے اور من اپنا پرانا پاتی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا, موب یہ کام تو کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی انقلاب جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس انقلابی فکر کو اختیار کرنے والے ایک ڈسپلن فورس نہ بنے. آرگنائز اینڈ ڈسپلن فورس جس کو قرآن تعبیر کرتا بنیاد مرسوس کے الفاظ سے, سیتا پلائی ہوئی دیوار. اور تیسری بات یہ کہ ہر انقلاب جو ہے وہ اپنے کارکنوں کا ایک خاص مزاج چاہتا ہے. وہ جان بات ہے کہ فرق واقع ہوگا کہ کس نوعیت کا انقلاب پیش نظر ہے, جو میں بعد میں کروں گا. لیکن یہ ہے کہ ان کارکنوں کی تربیت اگر نہیں ہے, اگر ٹریننگ نہیں ہے اپنے پیش نظر انقلاب کی مناسبت سے, تو بھی یہ ابتدائی مرحلے نہیں گویا کہ وہ انقلاب ناکام ہو جائے گا. تو یہ تین ہے الفاظ ان کو دونوں میں بٹھا لیجئے. انقلابی فکر کی اشاعت نمبر ایک, اس فکر کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا ایک آرگنائز فورس کی شکل دینا نمبر دو, اور ان کی تربیت نمبر تین. یہ تین الفاظ جو ہے ان کو بریکٹ کیجئے تو یہ اساسی منحاج ہے میرے تجزیے کے مطابق. اس کے بعد ہے اس کا تکمیلی منحاج. تکمیلی منحاج اگر ایک لفظ میں اس کو بیان کیا جائے تو وہ لفظ ہے تصادم, جس کا نقشہ کھینچا علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں. وہ پہلا منحاج اور دوسرا منحاج جمع کر دیا ایک شعر میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا موجز نما شعر ہے یہ, بڑا ہی اعجاز اس میں ہے. با نش درویشی در ساز و دما دم جم تو شری خدرا برسل کرتے دم جم. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ میں اسی اعتبار سے گروپ کر رہا ہوں کہ ایک وہ ہے دعوت تنظیم تربیت, اور پھر دوسرا جو ہے تو پخت شری خدرا برسل کرتے دم جم, یہ ہے تصادم کا مرحلہ. لیکن اس تصادم کے مرحلے کو میں تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا مرحلہ ہے جسے میں پیسیو ریزسٹنس کے نام سے آپ کے سامنے تعبیر کر رہا ہوں. اس کا آغاز یہ بھی جان لیجئے کہ بیان کرنے میں یہ مراحل جدا جدا آتے ہیں, لیکن دل فیل دنیا میں یہ تقریباً ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں. لہذا پیسو ریزسٹنس تو عین شروع ہو جائے گی اس دعوت اور انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت کے مرحلے میں, جب وہ خیال پھیلانے کی کوشش کی جائے گی تو معاشرہ اپنے ثابت نظریات کا تحفظ کرے گا. وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی انقلابی فکر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پھیلے, جس کو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے کہ نظام کونا کے پاس مانو یہ مارز انقلاب میں ہے, اس میں آؤ اور اپنے اس نظام کی مدافعت کے لیے تیار ہو جاؤ, اپنی قوتیں مستعمل کرو. تو وہ جب فکر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اسی وقت سے تشدد اور پرسیکیوشن دباؤ جو ہے اس کے تمام حربے آزمائے جاتے ہیں. کہ اسی مرحلے پر نت, کیونکہ ان کے اعتبار سے وہ ایون ہے, تو نت بھی ایون ان کی بند, یہ بالکل فکری بات ہے کہ اس کو یہی پر کچل دیا جائے یہ فکر جو ہے پھیل لے نہ پائے. لیکن اس مرحلے میں کسی بھی انقلابی عمل میں آپ دیکھیں گے کہ جھیلو برداشت کرو, ریٹیلیٹ نہ کرو, اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ. کوئی انقلابی اگر جد و جہد کس مرحلے میں وائلنٹ ہو جائے گی وہ کچل دی جائے گی, ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ ابھی اس کی قوت نہیں بنی ہے, اس میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے, وائبلٹی اس کی اتنی نہیں ہے. اس مرحلے پر اگر وہ آ جاتی ہے وائلنس پر تو پھر پورے معاشرے کو ایک اخلاقی جواب پیچھے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس تشدد کو اور شدید کرنے پر کے لیے, لہذا وہ طاقت جو ہے کچل دی جاتی ہے. تو پہلا مرحلہ ہے پیسو ریزسٹنس, اپنے دعوتی سرگرمی کو جاری رکھو, اپنے موقع پر ڈٹے رہو, تمہیں مارا جائے تو مار کھاؤ, تمہیں اگر بہتے ہوئے انداروں پر لٹا دیا جائے تو لیٹ جاؤ, تمہیں اپنے مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. اس کے بعد جب قوت زیادہ بچ جاتی ہے, ظاہر بات ہے کہ وہ دعوت کا عمل جاری ہو, جب قوت اتنی ہو کہ معلوم ہو کہ اب کسی درجے میں ایک تصادم جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے, تو پھر وہ ایکٹیو ریزسٹنس کا دور ہے. اب ایک کا جواب پتھر سے دو, یوں ہی مار نہ کھاؤ, یوں ہی بالکل مردہ بدست زندہ کے معلوم بہتے ہوئے انداروں پر نہ لیٹ جاؤ, بلکہ یہ کہ تمہارے ہاتھ بھی کھول دیے گئے. اور پھر اسی کا اگلا مرحلہ ہے آرمڈ کانفلکٹ, مسلح تصادم جس کے بغیر کبھی کوئی انقلاب نہیں آیا, یہ جان لیجیے. انقلاب اگر نظام کو بدلنا ہے, نظام کبھی نہیں بدلا جائے گا بغیر اس مسلح پسند. میں اس پر اتنا یقین رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر قتال کا مرحلہ آیا ہے تو یہ ثبوت فتح ہی ہے اس بات کا کہ کبھی کوئی انقلاب نہیں آ سکتا بغیر اس مرحلے کے. اگر آ سکتا ہوتا تو انقلاب محمد ہی ہوتا صلی اللہ علیہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ انقلاب کے ان چھ مرحلوں کو, میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں, ایک مینیچر میں اگر دیکھنا چاہیں, آپ جو بقیہ انقلابات میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کئی نسلوں پر پھیلے ہوئے ہیں. انقلابی فکر کسی اور نے دیا, پھر کسی عملی جدوجہد کا آغاز کسی اور نے کیا, تکمیلی مرحلہ کسی اور کی رہنمائی میں وہ پورا ہوا, لیکن یہ پورا پروسیس ان مینیچر ایک لائف ٹائم میں کل 22 برس میں آپ کو ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں, کہ اس میں یہ ساروں کے سارے مراحل پورے ہوں. بہرحال یہ چھ مراحل ہیں جن کو میں انقلاب کے لازمی اجزاء کہتا ہوں, جن میں سے پہلے تین اساس ہے, بنیاد ہے, میں بھی بتاؤں گا میں کیوں کہہ رہا ہوں, اور دوسرے تین جو ہے وہ تکمیلی مراحل ہے انقلابی عمل کے. اساسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انقلابوں کے درمیان جو فرق اور تفاوت ہوتا ہے وہ اس لیول پر طے ہوتا ہے. نظریے کا فرق ہے جو معین کرے گا کہ انقلاب کس رخ پر ہے, آیا یہ خدا پرستانہ انقلاب ہے یا الحاد اور مادہ پرستانہ انقلاب ہے. وہ یہ فکر ہے, اگر وہ مادہ پرستانہ فکر ہے تو انقلاب جو ہے کسی اور اوپر جا رہا ہے, اگر وہ خدا پرستانہ اور ایمان کی بنیاد پر جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے, فکر جو ہے وہ ایمان کی فکر ہے, تو اس کی بنیاد پر وہ بدل جائے گا. اسی طریقے سے تربیت کا پورا تصور بھی بدل جائے گا. مثلاً کمیونسٹ ریولیوشن کے لیے طہارت نفس اور تزکیہ نفس کی کوئی احتیاج نہیں, سیلف ڈسپلن کی کوئی ضرورت نہیں, کارکنوں میں بس جوش ہونا چاہیے, دیوانگی ہونی چاہیے, اپنی جان دے دینے کے لیے ان کو تیار ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ جنسی اگر کوئی آزادی ہے تو وہ کوئی بات نہیں, اباہیت ان کے اندر ہے تو جتنی چاہے وہ کوئی حج نہیں, بلکہ انکریج کیا جائے گا کہ خام کا گھر گرستی کے بندروں میں بند کر اور یہ بوجھ اگر اپنے گلے میں ڈال لیا تو انقلاب کے لیے کام کیسے کرو. لہٰذا جنسی پیاس اگر کبھی لگتی ہے کہ جیسے کہیں سے پانی پی لیتے ہیں تو جہاں سے اس جنسی پیاس کو آپ بجھا سکتے بجھا لیں. اس کے لیے خام خواہ کو سیکس ڈسپلن اور اس کے حدود و قیود کے اوپر اپنے اوپر عائد کرنا ہے, اور یہ طہارت نفس اور تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق ان کا کوئی ذکر وہاں ضرورت نہیں. وہاں صرف ایک انقلابی کردار چاہیے, جوش چاہیے, جذبہ چاہیے, مرنے کا ولولہ چاہیے, جان دے دینے کے لیے قربانی, اپنی جان کو قربان کر دینے کے لیے ایک جوش چاہیے, بس یہ چیزیں درکار ہے. یا پھر ڈسپلن, یہ تو مشترک چیز ہوگی کہ کوئی بھی جیسا کہ میں کر چکا ہوں بات آگے چل ہی نہیں سکتی, لیکن اصل فرق جو واقع ہوتا ہے وہ بنیادی فکر کیا ہے جس سے رخ معین ہوگا, اور پھر کارکنوں کی تربیت اس کا نظام کیا ہے, اس کے کوئی اصول ہے کہ نہیں ہے, ان دو چیزوں میں وہ فرق ہو جائے گا زمین و آسمان کا. کہ مثلاً اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ مارکسٹ ریولیوشن ہے تو فکر کیا ہے اس کا, ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم, مادہ پرستی اپنے انتہا کو پہنچی, ہر روحانیت کا انکار مطلق, وہی کوئی شے نہیں ہے, زندگی بات موت کا کوئی تصور نہیں ہے, سارے اخلاق اور کردار کا معاملہ بھی ہماری معاشیات کی بنیاد پر طے ہوگا, ہر چیز کی نفی کلی, مادیت اپنی انتہا کو پہنچی اور اس نے ایک فکر کی شکل اختیار کی. اس میں کوئی شک نہیں, فکر مربوط ہے, مادیت کی سطح پر اس کی چولیں ایک دوسرے میں بالکل ٹھیک بیٹھی ہوئی ہیں. علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ بیس پیغمبر بنے کے ادھر بغل دارت کتاب, کتاب ہے اس کے پاس, کتاب بڑی مربوط ہے. مادیت کی سطح پر وہ فلسفہ جو ہے بہت مضبوط ہے, اس کے دلائل بہت قوی ہے, اس نے اس کائنات کی بھی توجیہ کی ہے, اس نے تاریخ انسانی کی بھی ایک توجیہ کی ہے, اس نے اخلاقیات کی بھی ایک توجیہ کی ہے, ہر سطح پر اس نے ایک کامل فکر دیا, لیکن اس فکر کے لیے مادیت اپنے انتہا پر, لیکن یہ نہیں ایٹ اس ایکسٹریم ایٹ اس لیمٹ, یہ اس فکر کا عنوان ہے. اور جو محمدی انقلاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا فکر بالکل مخالف, اس کائنات کو تم شک کر سکتے ہو کہ ہے یا نہیں, اس کی ہستی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا, اس زندگی کے بارے میں تو گمان ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقی ہے کہ نہیں ہے, وہ زندگی ابدی اور حقیقی ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ يَعْلَمُونَ, خیر اور شر کوئی ریلیٹو ٹرمز نہیں ہے, یہ کوئی معاشی ڈھانچے کی تبدیلی کے ساتھ بدلتے نہیں, یہ مستقل اقدار ہے, معروف اور منکر, فطرت انسانی کی جانی سرکاری چیز ہے. معلوم ہوا کہ ہر اعتبار سے یہ دو نظریات ایک دوسرے کی ضد ہو گئے, اور اسی کی مناسبت سے ایک مارکسٹ ریولیوشن کے لیے کسی سیرت اور کردار کی تعمیر کی ضرورت نہیں، کوئی طہارت نفس اور کوئی تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں، کسی تجلیہ روح کی ضرورت نہیں، کسی نفس درویشی کے ساتھ دمادم زدن جو ہے اس کی کوئی حاجت نہیں، لیکن وہاں جو ہے سارا فرق جو ہے اسی سے واقع ہو جائے گا، وہاں وہ لوگ درکار ہے جیسے کہ مرزا صاحب فرما رہے تھے، جن کی امانت مسلم ہو، جن کی دیانت مسلم ہو، جن کی صداقت مسلم ہو، جو اقبال نے کہا کہ سبق پھر پر شجاعت کا، عدالت کا، اور کس الگ میں بھول رہا ہوں جی، شجاعت کا، یہ سبق پھر پر لیا جائے گا کس سے کام، دنیا کی امامت کا، یہ اوصاف اگر پیدا نہیں ہوتے، اگر طہارت نفس نہیں ہے، اگر نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے، اگر وہ زمائم اخلاق سے سیرت و کردار کو پاک نہیں کیا گیا ہے، اگر محاسن اور مکارم اخلاق کی کاشتکاری نہیں ہوئی ہے سیرت کی قسط میں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ بات آگے نہیں چلے گی۔ محمدی انقلاب کے لیے یہ لازمی ہے، یہ اس کا وہ مرحلہ ہے کہ جس کو اگر اوور لک کر دیا جائے تو اگلی ساری جدوجہد جو ہے ہو سکتا ہے کہ بالکل بیکار ہو جائے، جبکہ اس انقلاب میں اس کی کوئی قدرت نہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ہے اثار خشت اول کیوں نہ معمار کر تاثریا بھی ربر دیوار کر، اور خشت اول درست ہے تو پھر جو تعلیم اس پر ہوگی وہ درست ہو جائے گی۔ تو سارا فرق و تفاوت اس انقلاب میں اس اساسی منہاج کے فرق کی وجہ سے واقع ہوتا ہے، ورنہ آگے چل کر وہ مراحل کامن ہے، تکمیلی مراحل میں کوئی فرق نہیں، اس کی دعوت ہے، اس کی وہ جو تشدد ہے اس کو جھیلنا ہے، یہاں بھی حکم دیا گیا برداشت کرے، ورنہ یہ کہ میں کئی مرتبہ یہ کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جب ڈیسپریٹ ہو جائے تو آپ جانیے کہ بلی بھی جب گھیرے میں آ جاتی ہے تو وہ انسان پر حملہ آور ہو جاتی ہے، ایک شخص ڈیسپریٹ ہو جائے تو بس کو مار کر مرے گا، لیکن اجازت نہیں ہے۔ سورہ نساء میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں، وہاں ذکر تو ہو رہا ہے کچھ لوگوں کا، جو پہلے جب تک کے قتال کی اجازت نہیں تھی بڑے آ کر جوش و جذبے کا اظہار کرتے تھے، اور پھر جب وہ قتال کا حکم آ گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے ولولوں پر جیسی اوس سی پڑ گئی، ان کا ذکر کر کے چلتے ہوئے کہا گیا کہ ایک وقت وہ تھا جب ان سے کہا گیا تھا کسو اے دیا تم، اب ظاہر بات ہے یہ مدنی مکی دور میں کہا گیا تھا، مکی صورتوں میں یہ نہیں ہے، لیکن حوالہ ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل نہیں ہوتا تھا، قرآن کے ساتھ کچھ اور بھی نازل ہوتا تھا، اوتی تو قرآن و مسلم ہوں باہو، مجھے دیا گیا ہے قرآن بھی، اس کے ساتھ بھی کچھ اور بھی دیا گیا ہے اس جیسا ہی، تو حکم مکی دور کا ہے لیکن اس کا ذکر قرآن مجید میں مدنی دور میں آیا، کفو ہے دیا تم اپنے ہاتھ بندھے رکھو، حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، حضرت خباب بن الارث کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، آخر اس میں موت سے کتنا فاصلہ رہ گیا، بحث کے ہوئے انگاروں پر جس سب کو لٹا دیا گیا ہو، کیا اس کی موت اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں، اور کیا وہ اگر اپنے اقدام کرے تو کیا دس کو مار کر نہیں مرے گا، لیکن نہیں، کفو ہے دیا تم ہاتھ بندھے رکھو۔ پھر ایک مرحلہ آیا، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، آج سے اہل ایمان کے ہاتھ کھول دیے گئے، بالکل اذن مل گیا، ابھی اذن ہے، یہ میرے کیے گا اذن میں، اور آگے چل کے دوارا خطب آنے کو بول کے تعلق میں فرق ہے۔ یہ در حقیقت سورہ حج میں جو آیت آئی ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ مدنی ہے، ورنہ اکثر و بیشتر اس پر متفق ہے کہ یہ مکی سورت ہے، میرے نزدیک اس کی بعض آیات وہ ہے جو اسلائے سفر ہجرت نازل ہوئی، جن کو کہ گویا کہ برزخی صورت آیات ہم شمار کریں گے کہ نہ وہ مکی ہے نہ مدنی ہے، ان میں سے یہ آیت بھی ہے، اور اسی کے بعد آگے وہ مضمون آتا ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ تمہید ہے حضور کی مدینہ منورہ میں داخلے کی، تو اس وقت یہ آیات اتر رہی ہے کہ اب تمہارے ہاتھ کھل گئے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ وقت آیا ہے جبکہ قتال فرض ہو گیا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وقال اکرہوا شیئا وہو خیر لکم وقال تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس لیے کہ جہاں امر کا سیدھا آ گیا وہ تو اب پہلے امر جو ہے وہ تو وجوب کے لیے، الامر للوجوب، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فرو ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور یہ سورہ بقرہ میں جو الفاظ آئے ہیں یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے ہیں سورہ انفال میں، جو سورہ بقرہ کے نزولی اعتبار سے فوراً بعد ہے، مصحف کی ترتیب میں اس میں فتح ہے کافی، لیکن نزولی اعتبار سے فوراً بعد جو ہے وہ سورہ انفال ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، قتال کرو جنگ جاری رکھو جب تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے، دین کل کا کل اللہ کے لیے، کہیں اس کے حصے بکرے نہ ہو کہ اس معاملے میں اللہ کی مرضی چلے گی اور اس میں نہیں چلے گی، اس میں ہم اللہ کا کہنا مانیں گے، اس میں ابھی کچھ اور ذرا تھوڑی دیر ہمیں چاہیے کہ اس میں کسی اور کا کہنا مانتے رہے۔ وہ تو یہ ہے کہ یہ پورے دین و کل لہو للہ، تو یہ تین مرحلے جو ہے یہ میرے نزدیک تکمیلی ہو، یہ تکمیلی مرحلے بتوان کمال ہمیں سیرت نبی میں بھی نظر آ رہے ہیں علیہ صاحب صلات و السلام، اور یہ تینوں تکمیلی مرحلے دنیا کی ہر انقلابی جدوجہد میں نظر آئیں گے۔ لیکن فرق جو واقع ہوتا ہے وہ ہے اس ابتدائی مرحلے کا، فکر کون سا ہے، تنظیم اور تربیت کا ڈھانچہ کون سا ہے، وہ ٹریننگ جو ہے وہ کیا دی جا رہی ہے، نظریات کون سے ہیں جو ذہنوں میں اتارے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ چیز کہ جس سے مشرق و مغرب کا فرق ہو جائے گا، بہت المشرق ہے کہ ایک انقلاب ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، اگرچہ آگے کے تینوں مراحل کامن ہے۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے، اب ذرا ذہن میں رکھیے، میں جو بات آج آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دور آئے گا اسلام کے غلبے کا، یہ اس آیت سے بھی ثابت ہے، پھر یہ کہ ان احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جس میں قیامت سے قبل کے حالات و واقعات کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہو صادق المصدوق۔ پھر ان احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس امت کی مثال اس بارش کسی ہے کہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ، یہ وقت تو آ کر رہے گا، آئے گا کیسے، اس کے لیے جد و جہد بین ہی اسی طریقے پر کرنی پڑے گی جس طریقے پر جد و جہد کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے آپ نہیں آ جائے گا۔ یہ جو تھرڈ ورلڈ فینومینل ہے کہ ہم کچھ آزاد ہو رہے ہیں، اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے ہمارا کہیں اسلام کے ساتھ رب کو تعلق نہیں بڑھا ہے، بلکہ آزادی کے بعد اسلام کے ساتھ ہمارا عملی تعلق کم ہوا ہے، ہماری اقدار حیات میں مادیت زیادہ آئی ہے، ہم میں اباحیت کا چرچا زیادہ ہوا ہے، ہر جگہ پر جہاں آپ دیکھیں گے، اگر کہیں ہے تو وہی انقلابی پروسیس، اگر کہیں شام میں معاملہ ہے تو وہ اخوان المسلمون کا انقلابی پروسیس بھی چل رہا ہے، ورنہ یہ کہ اب خود آزادی سے کوئی قدم جو ہے ہمارا اسلام کے قریب آ گیا ہو، اس کا کوئی اس سے امید اپنے ذہن میں نہ رکھیے، اس کے لیے بالفعل جدوجہد کرنی ہوگی۔ آزاد صرف ہم نہیں ہوئے، آزاد تو افریقہ بھی ہو گیا، آزاد تو انڈو چائنا بھی ہو گیا، جو ویسٹرن امپیریلزم کا جو سیلاب آیا تھا ایک نہ ایک روز اس مد کو جزر کی طرف جانا ہی تھا، یہ تو وہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، کیونکہ ہر مد مانے نے کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کے ہمارے جو کرنا دیکھے، تو یہ تو معاملہ شدت احساس کا ہے، ورنہ ہر مد کے بعد جزر اور ہر جزر کے بعد مد ہے۔ اس اعتبار سے یہ تھرڈ ورلڈ فینومینل کہ جس میں یہ تمام مسلم غیر مسلم عیسائی بدھ یہ تمام اقوام ہے، آزادی کے بساط طے ہو گئی، اور وہ آزادی بھی ابھی نہیں آئی ہے، ذہنی غلامی پہلے سے شدید تر ہے ہمارے ویسے، اور ہماری تہذیبی بندھن جو ہے غلامی کے وہ بھی جوں کے تو قائم ہے، علم غلامی جوں کی تو ہے، ٹیکنالوجی میں ہم ان کے جیسے کہ مرزا صاحب فرما رہے تھے ہم بھولے پسار کر ان سے اس کی بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، ہتھیار جو ہے وہ ان سے مانگتے ہیں، لہذا ہماری جنگ ہے تو وہ بھی وہاں سے اجازت لے کر، اور سنا ہے تو وہ بھی وہاں کے اشارے، تو معلوم ہوا کہ بڑی ہی ایک محدود سی آزادی، لیکن اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، کاش کہ ہم اس کی بھی قدر کر سکے، البتہ یہ کہ یہ سمجھنا کہ اس سے خود بخود معاملہ جو ہے آپ سے آپ میں جا رہا ہے احیاء کی طرف، میں یہ کر رہا کہ اجازت چاہوں گا کہ درست نہیں، جدوجہد کرنی پڑے گی، محنت و مشقت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت و مشقت انہیں خطوط پر کرنی ہوگی جن خطوط پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کیا ہے، اس اساسی جدوجہد کا مرکز و محور قرآن حکیم، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت جو ہے حضور کے انقلاب کا ہدف معین کر رہی ہے، غلبہ اسلام، غلبہ دین حق، اور اس کا اساسی منحاج طے کرنے والا مضمون چار جگہ قرآن میں آیا، اور وہ پورا پروسیس گھوم رہا ہے قرآن کے گرد، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں دعوت کا مرحلہ بھی آ گیا، یعنی وہ دعوت اٹھے خالص اسلام کی بنیاد، قرآن کی بنیاد پر، کوئی آمیزش نہ ہو، چاہے ہمیں کوئی چیز کتنی بھی اچھی لگتی ہو، لیکن یہ کہ اگر پوری 100% خالص چیز درکار ہے تو وہ صرف قرآن ہے، اس قرآن کی بنیاد پر چاہے کسی نے تصنیف کی ہو، لیکن اس شخص کی تصنیف میں کہیں نہ کہیں تو غلطی آ جائے گی، جب تک کہ دعوت میں سارا انحصار جو ہے کامل وہ قرآن مجید پر نہ ہو، جو ہر نفس سے، ہر عیب سے، ہر خطا سے پاک ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو دعوت ہو تو اس سے یتلو علیہم آیاتہ ہی، اس کے ذریعے سے وہ دعوت کا پروسیس، وہ ایمان جو ذہنوں میں، دعوت سے ہمیں کیا مطلوب ہے، ایک مارکسٹ کو اپنی تبلیغ اور نشر و اشاعت سے کیا مطلوب ہے، کہ مارکسزم ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ذہنوں میں وہ بٹھا دے، راسخ کر دے، اور ہماری دعوت کا ہدف کیا ہے، ایمان ذہنوں میں راسخ ہو جائے، اللہ پر ایمان، آخرت کا ایمان، وحی اور نبوت و رسالت کا ایمان، یہ ایمانیات ثلاثہ جو ہے، ایمان باللہ، ایمان بالمعاد، ایمان بالرسالت، یہ راسخ ہو جائے اور اس کے لیے منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم کے سوا اور کوئی، جب تک کہ وہ دعوت جو ہے اسی محور پر نہ اٹھے گی، اس کی اساس یہ ہو، اس کا سارا صبح کبرا اس سے لیا جا رہا ہو، اس کے لیے جتنی جدوجہد ہو رہی ہے وہ اسی کی تلاوت آیات کے ذریعے سے اور ان ایمانیات کو ذہنوں میں بٹھانے کی جدوجہد ہو. اگر یہ نہیں ہوگا، اگر ہم چیتن پر گرانٹیڈ لے لیں تو چاہے کچھ بھی ہے، ایمان تو ہمارے دلوں میں ہے. جیسا کہ میں نے آج صبح کیا تھا کہ جو میری تشخیص تھی وہ یہی تھی کہ در حقیقت مغالطہ یہاں ہو رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں جو کچھ ہے وہ ایک کلیکٹو ڈاگما ہے، وہ ایک ہمارا ریشیل کریڈ ہے، کچھ نام ہے جو ہم نے سنے ہوئے. جس طریقے سے کہ مشرکین کے دیوتاؤں کے لیے قرآن نے کہا ہے تم ہی اللہ اسما تم میں تم ہا تم آبا تم، اس سے زیادہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم نے بھی اپنے آبا اجداد سے کچھ نام سن لیے. جنت اور دوزخ بھی ہے، جبریل بھی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ناموں کی حیثیت سے ہے، لیکن درکار ہے یقین. وہ یقین والا ایمان جو ہے اس کے لیے منبع اور چشمہ قرآن کے سوا کچھ. اس کے لیے آج صبح بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، آپ چاہے تو آپ پھر سنا دوں الفاظ کے ساتھ، لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا، کہ حضور نے کہا فرمایا کہ میرے بعد ایمان کا آپ سرچشمہ اور لمبا جو ہے وہ قرآن ہے. قوم یکونون بعدی یجدون صحفا ان آدم الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا. اس کتاب پر ایمان جو ہے یہ در حقیقت حبل اللہ اس معنی میں بھی بنتی ہے کہ سارے ایمانیات جو ہے گویا کہ جیسے پیراشوٹ کی ساری رسیاں جو ہے وہ نیچے آ کر وہ ایک جگہ پر بن جاتی ہے، سارے ایمانیات جو ہے اس کتاب کے ایمان کے ساتھ وابستہ ہے کہ وہ جو ریئلائزیشن ہے انسان کے اندر، کون سی ریئلائزیشن ان ایمانیات کی، اس کو اگر ابھار کر ہمارے شعور کی سطح پر لانے والی کوئی چیز ہے تو وہ آیات بینات ہے قرآن حکیم. وہ الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم. تم اندھیروں سے، وہ مادہ پرستی کے ہو، وہ الحاد کے ہو، وہ شرک کے ہو، وہ اوہام کے ہو، ان تمام اندھیروں سے نکال کر نور توحید، نور ایمان کی طرف لانے والی چیز اللہ کی یہ کتاب ہے آیات بینات. تو دعوت کا مبنا، دعوت کا مرکز و محور یہ بنے. اور پھر تربیت کیا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہاں ہماری وہ تربیت جو ہے اس کے لیے دو عنوان ذہن میں رکھ لیجیے، تزکیہ اور تعلیم. تزکیہ یہاں ضروری ہے، انسانی سیرت کا، کردار کا، انسانی عادات کا، انسان نے غلط نظریات کے بنا پر جو غلط عادتیں اپنے اندر پکا لی ہے ان کو پت بھر کے پتوں کی طریقے سے جھاڑنا ہوگا، اور وہ جھاڑنے والی چیز یہی قرآن مجید ہے. اسی کو بڑی خوبصورتی سے کہا ہے، فجا تم ماؤ گے تم نگب تم یا شفا لباس سرور. سینوں کے اندر جو امراض ہے ان کی شفا یہی قرآن ہے. ابھی جو مرزا صاحب نے آج پڑھی تھی اس میں ان سے لفظی غلطی اس میں ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہاں للعالمین نہیں ہے، للمومنین ہے. وہ قرآن مجید کے لیے جو الفاظ وہاں آئے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ مجھے صاحب نے کیونکہ توجہ دلائی تھی، میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ یہ جو ہے شفا یہی ہے. علامہ اقبال نے جس خوبصورتی سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ کشتن ابلیس کار مشکل جہاں کے اون بھی نندر آماد کو بلک. یہ حدیث ادبی کی ترجمانی ہے جو ہو رہی ہے، شیطان اجدری مل انسان مجرت دم. اب کیا کرے، کچھ تنہے ابلیس کارے مشکل جہاں کے اون بھی مندر آماد کو بلک. اس طرح باشک مسلمانش کنی کچھ تہ شمشیر قرآنش کنی. اس قرآن کی تلوار سے اس کو اگر مارو گے تو مار سکو گے، اس لیے کہ یہ قرآن بھی اندر شرائط کر جاتا ہے. وہی خوبصورت تعبیر جو علامہ نے کی اور ابھی مرزا صاحب نے بھی آپ کا شعر سنائے، شروع بجا در رف جا دیگر شبد جاتی دیگر شد جہاں دیگر شد شبد. تو جس طریقے سے کہ وہ اندر شرائط کیے ہوئے ہیں، یہ قرآن بھی پورے وجود میں ساتھ کر جاتا ہے. اور بالکل صحیح ہے وہ بات کہ وہ وقت آ سکتا ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اس سے بھی آگے بڑھ کر حضرت قدسی میں الفاظ موجود ہے، میرا بندہ مجھ سے قرب اختیار کرتا ہے نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ وہ اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ تو بہت آگے کا مضمون ہے، یہ بات تو بڑی اس سے ادھر ہی کی ہے کہ کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قاری نظر آتا ہو حقیقت میں ہے قرآن. اور ظاہر بات ہے کہ اس کی تکمیلی صورت جو ہے وہ سیرت محمدی ہے علیہ صاحب صلاحت وسلام. وہ قرآن مجسم ہی تھے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اخلاق قرآن ہی تھے. تو واقعہ یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے تزکیہ نفس، علامہ نے جو مرثیے کہے ہیں کہ صوفی پشمینہ پوشا پشمینہ پوشے حال مست اب شراب نغمہ قوال مست، وہ قوالیوں سے جو تصوف چل رہا ہے اس کے ہم مخالف ہیں مرزا صاحب، اس تصوف کے ہم مخالف نہیں ہیں، جس کے لیے سماع جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہو. ابھی ہم نے پونا گھنٹہ یہاں بیٹھ کر سورہ شورا کی سماعت کی ہے، وہ محفل سماعت ہے جس کے بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد مرحوم کا اگر تو شعر تو شعر کے اعتبار سے تو اتنا بلند نہیں ہے، لیکن سادہ الفاظ میں جو انہوں نے مفہوم ادا کیا ہے کہ سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی کو جس سے خاصے ہم متصدع ہونے کو ہے. وہ سبا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بھی ایک تصوف ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے جو مقاصد ہیں اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس کے اندر نظریات گنگوں سے آ کر مل گئے ہیں اگر اختلاف ہے تو اس سے، ورنہ ہم اس کیفیت کو مانتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے. اور جیسا کہ میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا کہ اقبال کہہ رہے ہیں با نش درویشی در ساز و دم آدم زن تو پختہ سبھی خدرا بر سلطنت دم زن، ہم اس درویشی کو غلط سمجھتے ہیں کہ جس کے سامنے اگلی یہ منزل ہے ہی نہیں، وہ صرف دمادم ہی میں ہے اور دمادم مستمنزل میں اس کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہم اگر اختلاف رکھتے ہیں تو اس سے رکھتے ہیں، لیکن وہ درویشی کے جس کا وہ آگے جو مطمئن نظر ہے وہ جا رہا ہو وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اور غلبہ دین کے لیے جان اور مال کو کھپا دینا، تو اس درویشی سے مبارک درویشی اور کوئی ہے ہی نہیں. شہیدین کی تحریک اسی درویشی سے شروع ہوئی ہے اور آج ہماری جو تحریکیں ناکام ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ وہ درویشی ان کی بنیاد میں نہیں ہے. یہ تشخیص ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارا عمل جو ہے قرآن کی بنیاد پر ہے، ایسا نہ ہو واقع بھی اگر ہو رہا ہے تو اس خطیب و دیلمی گفتا رہے ہوں با ضعیف و ساز و مرسل کا رہے ہوں، واقع ہو رہا ہے تو وہ اس پر، اور اگر محفل جبجلی ہوئی ہے صوفیہ کی تو وہ سبا کوئی اور ہے، وہ سبا بھی اس سے ہو اور واقع بھی اس سے ہو، دعوت بھی اس سے ہو اور تربیت بھی اس سے ہو اور تنظیم بھی اور تزکیہ بھی اس سے ہو، تعلیم بھی اس سے ہو. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو وہ خشت اول جو ہے محمدی انقلاب کے عمل کی اس کا سارا دار و مدار، اس کا انحصار، اس کا مرکز و محور، اس کا مبنی اور مدار، یہ سب جو ہے وہ صرف قرآن مجید پر ہے. یہ ہے وہ نتیجہ کہ جو قرآن اور احیاء اسلام کے عنوان میں جو چیز پوشیدہ تھی، جس کے لیے کہ اتنی محنت جد و جہد بھی مجھ سے ہو سکی ہے، اس اپنے تھوڑے سے عرصے میں نے کی ہے کہ یہ حقیقت لوگوں کے سامنے آئے. اب دوسری حقیقت سمجھیے، یہ ساری کوشش جو ہے آج خود کوئی نتیجہ برآمد نہیں کرے گی، آج خود یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں. آپ حل اگر چلا کر اور بیج ڈال کر سمجھے کہ اب سب کچھ ہو جائے گا، نہیں ہوگا. اس کے بعد بھی آپ کو بجداشت کرنی ہے، پانی بھی آپ کو دینا ہے، کھیت کو سینچنا بھی آپ کو ہے، اس میں بوڑی کرنے کی بھی اگر کبھی ضرورت ہے تو وہ آپ کو کرنی پڑے گی، نہیں کریں گے تو وہ پچھلا کیا گھر بھی جو ہے وہ غلط ہو جائے گا اور اکارت کرا جائے گا. حق اعمال اگلا مرحلہ تنظیم کا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کوئی اگلا وہ انقلابی پروسیس آگے نہیں چل سکتا. اگر وہ نہیں ہے تو یہ سارا پروسیس ایک اصلاحی پروسیس بن جائے گا، اگر وہ نہیں ہے تو یہ سارا پروسیس ایک تبلیغی عمل بن جائے گا. یہ صرف انسان ایک نیچے ہی نیچے زمین ہی کی سطح پر، جیسے کہ بیلے جو ہے وہ پھیلتی چلی جایا کرتی ہے، وہ زمین پر تو پھیلے گا وہ عمل، لیکن اس کے اندر وہ تنا موجود نہیں ہے کہ زمین اخرج سطح فآذرہ فاستن لگا فاستوى علی فوقہ. یہ نقشہ کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ تنظیم وہاں پر موجود نہ ہو، کہ ایک ڈسپلن فورس ہو، سموتاد کے ایک شکنجے کے اندر کسے ہوئے لوگ ہو، معلوم ہو کہ واقعی ایک پکار پر لوٹنے والے ہو. یہ اگر نہیں ہے کہ کہیں بھی اگر احساس فرض کے لیے کوئی پکار آئی ہے تو اس کے ساتھ ہی جب تک لوٹ کر نہیں آئے ہو کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز درخت کی، خیریت جا رہا تو تن سے ہٹے داما سب بھول جائیں مصلحت اہل حوث کی، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ ایک نیچے ہی نیچے ایک بیل جیسے زمین پر پھیلتی ہے، اس طرح عمل پھیلے گا. یہ اشعار میں نے پڑھے ہیں، معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ایسے شخص کے ہے کہ جس کا میں بھی پسند نہیں کروں گا کہ اس کا کوئی شعر کوٹ کروں، لیکن یہ کہ وہ جو انقلاب کے وہ تین مراحل تکمیلی ہے، وہ چونکہ ہر انقلاب میں مشترک ہے، لہذا کوئی انقلابی شاعر وہ کمیونسٹ ہو وہ کوئی سوشلسٹ ہو، اس کے ہاں وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، جبکہ ہمارے دوسرے ہو سکتا ہے کہ بہت سے جو ویسے دیندار چوراہے ہیں ان کے ہاں وہ چیز نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ انقلاب کا نظریہ ان کے سامنے ہے ہی نہیں، انقلابی جدوجہد سے وہ آسنا ہی نہیں. وہ جو اقبال نے کہا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ اسی دنیا میں پاؤں پھیلانا اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اور اپنے جڑے اور نیچے اتارتے رہنا, اس کا اگر عمل جاری ہے, سات نماز روزہ بھی ہے, تسبیح بھی ہے, تو یہ معاملہ تو وہ ہے جو ابلیس نے مشورہ دیا ہے کہ مست رکھو ذکر فکر صبح جاہی نہیں سے اور پختہ تر کر لو مزاج خان کا ہی نہیں سے. لیکن یہ کہ اگر کوئی اس کو اٹھنا ہے کزر ان اپنا فآذرہ فتبلغ فتبع علی سوقہ, یہ لقشہ اگر ہوگا تو صرف تنظیم سے ہوگا. وہ تنظیم انقلاب محمدی میں تو ایسی مضبوط تنظیم تھی, ظاہر بات ہے کہ نبوت کی بنیاد پر جو تنظیم ہوگی اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا آپ تصور کر ہی نہیں سکتے. جس کو نبی مانا ہے اب اس کی رائے سے بھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے, کہیں اگر وہی مشورہ مانگے تو ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے جیسے صحابہ اکرام کا معمول ہمیں احادیث میں ملتا ہے, انہوں پہلے سوال کرتے تھے تو ہچکچاتے ہوئے کہتے تھے اللہ و رسول و عالم, کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. لیکن پھر اگر حضور اسرار فرماتے تھے کہ نہیں کوئی رائے دے تو جو رائے ہوتی تھی وہ پیش کر دیتے تھے. لیکن یہ کہ بہرحال جو حکم آ جائے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس سے کسی صاحب ایمان کے لیے کہاں سرتابی کا کوئی امکان نہیں. اب وہ جو خیارت جو الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں, کسی مرد مسلمان مرد یا عورت کے لیے یہ اختیار باقی نہیں رہتا, اذا قبل نہ ہو رسول ہوں امر, جب کسی معاملے کا اللہ اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو اب اختیار کا کوئی ترجیح کو الٹرنیٹو ہمارے پاس نہیں. اسی کے لیے میں آپ کو وہ بہت ہی دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ غزوہ بدر سے قبل بھی ہجرت کے بعد متعدد غزوات ہوئے, حضور نے متعدد غزوں میں شرکت کی, چھوٹے چھوٹے غزوے, لیکن عظیم بات نوٹ کیجیے کہ غزوہ بدر سے قبل انصار اس میں شریک نہیں ہوئے. حضور صرف مہاجرین کو لے کر جاتے تھے, مہاجرین تو ظاہر بات ہے گھر بار چھوڑ کر آئے ہو, ان کے لیے تو کوئی وہاں پر وہ جڑے اپنے نیچے اتارنے کا یا ان کو سینچنے کا سوال ہی نہیں ہے, تو وہ تو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں نشاور کر چکے ہیں, وہ تو گویا کہ ہم وقت تیار ہے. بدر کا جب مرحلہ آیا اور ایک بڑی مہم درپیش ہوئی تو اب حضور نے محفل مشاورت میں لفظ کی, اس میں مسئلہ یہ رکھا سامنے کہ ایک تو آ رہا ہے قافلہ شام سے شمال سے, مال تجارت سے لگا پھگا ہے اور صرف 50 اس کے ساتھ ہے محافظ, ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے مکے سے کیل کاٹے سے لیس, بتاؤ کدھر کا رخ کریں. اب جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں ایسے موقع پر, بعض حضرات میں بعض صحابہ نے بات کری, وہ عقل جو ہے منطق وہ یہی ہے کہ حضور پہلے قافلے کی طرف چلیے, سورہ الفاظ میں تفصیل سے ذکر ہے اس کا, اس لیے کہ وہ غیر شوقا اس میں تو کانٹا چبنے کا امکان ہے نہیں زیادہ, کل 50 افراد ہیں آسانی سے قابو پا لیں گے, مال بھی ہاتھ آئے گا ہتھیار بھی ملیں گے, یہاں تو تلواریں نہیں ہیں سب کے پاس, تو 50 افراد مسلح افراد کا اطلاع تو ملے گا نا, پھر چلیں گے لشکر کی طرف. لیکن حضور کا منشا کچھ اور ہے, حضور ابھی توقف فرما رہے, اس پر پھر مہاجرین نے پہلے تقریریں کی, انہیں میں وہ الفاظ حضرت مقداد کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور آپ ہمیں موسا کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیے جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا ان بلتا ہوں ربوں کا فقات لا اللہ ہا ہونا قائد, جاؤ تم اور تمہارا رب جل کر ہم تو یہاں بیٹھے, آپ ہمیں ان پر قیاس نہ کیجیے, جدھر بھی آپ کا ارادہ ہے بسم اللہ کیجیے, کیا حضرت کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی جھلک عطا فرمائے. لیکن مہاجرین کی سب تقریروں کے باوجود حضور کچھ مطمئن نہیں ہو رہے, کچھ توقف ہے. اب وہ ذہن میں بات آئی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ جو خزرج کے رئیس تھے, اور خزرج بہت بڑا قبیلہ تھا اور کی نسبت سے تو رئیس انصار کی حیثیت لے آتی تھی, انہوں نے کھڑے ہو کر وہ الفاظ کیے, کہے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور کو جو اشکال اس وقت پیش ہے وہ یہ ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں ہجرت واقع ہوئی, اس میں جو بات طے ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر مدینے پر سے حملہ آور ہوگا تو انصار مدینہ نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. یہاں صورت میں کہ حضور مدینے سے باہر نکل رہے ہیں اور مرحلہ بھی کوئی اتنا بڑا درپیش ہے کہ صرف مہاجرین کی نفری جو ہے کفایت نہیں کرے گی, انصار کی طرف جو مل رہا ہے اس میں یہ بار بار, تو غالباً یہ معاملہ ہے حضور کے سامنے کہ اس کی وجہ سے آپ توقف فرما رہے ہیں, اس پر جو انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے اس کے وہ الفاظ بڑے پیارے ہیں, اِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ. حضور اب بھول جائیے کہ کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا, کیا طرز تھی اس بیعت عقبہ ثانیہ کی, ہم آپ پر ایمان لا چکے, ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے, ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, اب ہمارے پاس کون سا اختیار رہ گیا, کون سی چیز باقی رہ گئی ہے ہمارے پاس, اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, سودا تو ہو چکا ہے, لہٰذا بسم اللہ کیجیے, جو بھی آپ کا ارادہ ہو حکم دیجیے, اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے مار مار کر لیکن بلکہ غمات تک پہنچ جائیں گے, اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو کر ہم اپنی سواریوں کو سمندر میں اتار دیں گے. تو یہ ہے اصل معاملہ کہ اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا تصور ممکن نہیں. فتنوں ہوا کہ سنو اور اطاعت کرو. قالو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإليک المصیر. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کرو. یعنی سمو اطاعت کا وہ نقشہ کہ اس میں سننا مجرد جو ہے وہ اطاعت کے لیے کافی ہو جائے, یہ نہیں کہ میری عقل میں بھی بات آئے تو مانوں گا, اگر اس حکم کی مصلحت سمجھ میں آئے گی تو مانوں گا, اگر میرے خیال میں حکم غلط ہے تو نہیں مانوں گا. تو یہ سمو اطاعت نہیں ہے, یہ اس ہستی کی اطاعت نہیں ہے, یہ اپنی عقل کی اطاعت ہے. فائنل جج تو آپ نے اپنی عقل و سمجھ کو بنایا ہوا ہے, یا اپنی پسند و ناپسند کو بنایا ہوا ہے کہ جو چیز میری سمجھ میں آئے گی اسے مانوں گا, جو میری عقل میں آئے گی مانوں گا, جو مجھے پسند ہوگی مانوں گا. تو اصل میں جو بات تم نے مانی وہ بھی اس ذات کی نہیں مانی, وہ بھی اپنی عقل کی مانی ہے اور اپنے دل کی اور اپنے نفس کی مانی ہے. یہ ہے در حقیقت کہ سم و اطاعت سنو اور اطاعت کرو. وہ جو دسویں جماعت کے کورس میں ہم نے وہ انگریزی کی نظم پڑھی تھی چار گز لائٹ بریگیڈ, اس میں جو الفاظ ہے دیر از ناٹ ٹو ریزن بھائی دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی, یہ نقشہ اگر پیدا نہیں ہوتا ہے تنظیم کا, اچھی طرح جان لیجئے کسی انقلابی جدوجہد کا کوئی امکان نہیں. پھر آپ آپ کہتے رہیے, تنقید فرماتے رہیے, درس و تدریس کریے, یہ میں نہیں کہتا خیر سے خالی ہے, کچھ نہ کچھ خیر اس میں بھی ہے. وہ تو تدریس کے مدد سے بھی خیر سے خالی نہیں ہے, آخر قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں, حفظ کے مداری سے وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے. حفظ بہت بڑا عمل ہے دینی اعتبار سے, جو سب کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے اگر خلوص نیت سے دے رہا ہے یقیناً بہت بڑا ادب ہوتا, بہت بڑی نیکی ہے جو وہ کما رہا ہے. لیکن اگر پیسے نظر ہے یہ, اگر پیسے نظر ہے وہ شکل پیدا کرنا جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ کہا نہیں جا سکتا کہ پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری, تو وہ کام اس رہس سے ہرگز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دوسرا مرحلہ تنظیم سمتات. یہی بات ہے جو حدیث میں آئی, آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ, میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اور ایک روایت میں الفاظ آئے اللہ امرنی بہن, اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ جماعت کا انتظام, سم و طاعت والی جماعت. وہ چلنے والی جماعت صرف, اور زبانی ہمدردی والی جماعت, یا جماعت کے ساتھ وہ تعلق جو صرف زبانی ہمدردی پر ہو, یا بہت اعلیٰ کھانے کھانے کے بعد حدیث معاہدہ کے طور پر کچھ ہمدردی جتا دی جائے کسی جماعت کے ساتھ, یا اپنی کمائی میں سے ہزاروں میں سے کچھ پیسے نکال کر حاتم طائی کی قبر پر گویا کہ لات مار دی جائے, وہ جماعت والا وہ عمل ہے. جبکہ اس کے بدن میں ڈسپلن میں ہو سموتا آپ کے, وہ جماعت مطلوب ہے. اگر یہ نہیں ہے تو جان لیجئے وہ عمل نہیں ہو سکتا. پھر یہ اصلاحی, تدریسی, تعلیمی, جو بھی اس کو آپ نام دے لیں, کچھ نہ کچھ خیر اس میں ہے. لیکن یہ کہ وہ پروسیس جو ہے انقلابی, اس کے ابتدائی مراحل میں بھی یہ تین چیزیں ضروری ہے, انقلابی فکر اور اس کی دعوت. وہ فکر ہمارا قرآن ہے, اور اس کی درس و تدریس, اس کی تعلیم و تعلم, اس کا پرچار, اس کا پھیلانا اگر اس نیت سے ہو رہا ہے تو وہ اس عمل کا جز ہے. اگر سارا پروسیس یہ سامنے ہے اس لیے ہو رہا ہے, اگر اس پروسیس کے بغیر ہو رہا ہے تو اس کا جز نہیں ہے پھر. لیکن اگر یہ سامنے ہے, ہدف وہ ہے, منزل وہ معین ہے, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, اگر یہ منزل سامنے اس کے لیے یہ ہو رہا ہو. یہی بات ہے جو حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو, من ماتا وهو يطلب العلم, وہ ابھی صرف قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے, قرآن کے سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے, لیکن نیت اور نیت کو جان لیجیے, اللہ جانتا ہوں نیت کو. آپ جو کچھ زبان سے کہیں میری زبان بند کر دیں وہ بات اور ہے, لیکن اگر دل میں واقعی نیت یہ ہے اور اللہ جانتا ہے اس نیت کو کہ وہ ہے کہ نہیں, کہ اس کے ذریعے سے احیاء اسلام درکار ہے, اس نسبت کو کہہ لیجیے جو مسلمانوں کی نسبت مردہ ہو چکی ہے اسلام سے, اسے زندہ کرنا ہے, یا اسلام کو ایک واقعی عالمی نظام کی حیثیت سے قائم کرنے کو احیاء سے تعبیر فرما لے. اگر نیت وہ ہے تو مم ماتا وہ یطلب العلم یحیی الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ, تو یہ مقام وہ ہے کہ انبیاء کے اور اس شخص کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. تو یہ کام اگر ہو رہا ہے, درس و تدریس, تعلیم و تعلم, پھیلانا درس قرآن اگر ہو رہا ہے, اس پروسیس کا جز ہے, تو یہ اس انقلابی جز کی پہلی اینٹ ہے. خشت اول, اس کے بعد جو لوگ اس کو قبول کر کے اس سے متاثر ہو کر, جن کے دلوں کو اس قرآن نے گرما دیا ہو, جن کے اندر کسی درجے میں قرآن اتر گیا ہو, جو مجاز در رکھ جا دیگر شبد, اگر یہ کیفیت کسی درجے میں ہوئی ہے, اب ان کو سمیٹنا, پرونا, ایک نظم میں منسلک کرنا, ایک جماعت کی شکل دینا, اور پھر اس کی تربیت اور تسکیے کا معاملہ, وہ بھی اسی قرآن کے گرد. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اگر یہ کام ہو رہے ہیں تو پھر منہاج اساسی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گویا کہ ہم نے پورا کر لیا. باقی یہ کہ تکمیلی مراحل میں یاد کر چکا ہوں, کوئی پہلے سے نہیں کہہ سکتا کہ کب کون سا مرحلہ آئے گا. سیرت نبوی سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے, مکہ کی زمین جب حضور نے دیکھی کہ بالکل تنگ ہو چکی ہے تو حضور کا ذہن طائف کی طرف گیا ہے, حضور طائف تشریف لے گئے, مدینہ کی طرف آپ کا ذہن نہیں گیا. مدینہ بہت فاصلے پر تھا اور یہ طائف تو بہت قریب تھا, لیکن طائف میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم. میں یہ کہا کرتا ہوں, میرا یہ احساس ہے 10 برس میں مکے میں وہ نہیں ہوا حضور کے ساتھ ذاتی طور پر جو طائف میں ایک دن میں ہو گیا. وہاں سے واپس آ کر جو کیفیات جن میں 3 سال گزرے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے. پھر یہ کہ اگلے سال 6 افراد آ گئے, کھڑکی کھلی مدینے کی طرف سے. اگلے سال 12 ہو گئے, بیعت اقبہ ثانیہ ہو گئی, بیعت اقبہ اولیٰ ہوئی. پھر اس سے اگلے سال جو ہے وہ 72 افراد مرد اور 3 عورتیں اور بیعت اقبہ ثانیہ ہو گئی. تو یہ جو ہے بیعت اقبہ ثالثہ بھی ایک ہوئی ہے, اس لیے کہ 14 سال میں ہے اصل میں ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, 13 سال مکے میں پورے گزرے. تو یہ جو مراحل تھے یہ جان لیجئے کہ کوئی نہیں پہلے سے کہہ سکتا تھا کہ کیا ہوگا, کہاں سے کھڑکی کھلے گی, کہاں سے وہ راستہ شروع ہوگا. یہ تو ہے بالکل حالات پر, اور حالات سے مراد حالات اندھی بہری کسی قوت کے قابو میں نہیں ہے, اللہ سمیع اور علیم اور بصیر کے اختیار میں. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کون سا مرحلہ آتا ہے. ظاہر بات ہے کہ پیسو رجسٹر کے لیے تو تیار رہنا چاہیے, پہلے مرحلے کے ساتھ گنڈا ہوا ہے وہ, تو کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا معاشرہ ریٹیلیٹ کرے گا, جب آپ حرام کو چھوڑیں گے آپ کے اپنے بیوی بچے آپ سے لڑیں گے. جنہیں چپڑی مل رہی تھی اور دو ملتی تھی انہیں جب سوکھی ملے گی اور آندھی ملے گی تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل تو ہوتا رہے گا. آپ سود کو ترک کر کے دیکھیے, آپ رشوت کو چھوڑ کر دیکھیے, آپ اگر اپنی معیشت میں سے اس حرام کو اس کاٹے جو چنے ہوئے حرام کو ایک ایک کر کے چن کر دیکھیے, نتیجہ یہ ہوگا کہ قومی جنگ کا آغاز ابھی ہو جائے. تو وہ جو پیسو ریزسٹنس ہے وہ تو بنی ہوئی ہے اس پہلے مرحلے کے ساتھ ہی. اس کو تو میں نے بیان کرنے میں سمجھانے میں علیحدہ رکھا ہے اس تعلیمی مرحلے کے, لیکن اس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس اور آم کنفلکٹ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا. لیکن دل میں اگر یہ تمنا نہیں ہے کہ کاش کے وہ مرحلہ ہماری زندگیوں میں آئے اور ہم اپنی گردن تکوا کر جانے شہادت نوش کر لیں, اگر یہ دل میں تمنا نہیں ہے تو میں کب وہ حضور کا فرمان, حضور کا فتویٰ میری بات نہیں ہے. فقد مات علی شعبۃ من النفاق, اس شخص کی موت ایک لو کے نفاق پر واقع ہوئی. جو میں جو بات اب کر رہا تھا وہ اس حدیث سے اور موکل ہو گئی. تو یہ اگر یہ مہم یہ سامنے نہیں ہے, اگر سارا پروسیس یہ پیش نظر نہیں ہے, ظاہر بات ہے کہ پروسیس پیش نظر ہوگا تو معلوم ہوگا کہ وہ تصادم کے 3 مرحلے ناگزیر ہیں. پیسے رجسٹرس بھی ہے, ایکٹیو رجسٹرس بھی ہے, عام کانفلکٹ بھی ہے, مسلح تصادم بھی ہے اور گردنیں کٹتی ہوگا. اگر وہ مرحلہ سامنے نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی نگاہ ہے ہی نہیں اس مقام پر. وہ تو پھر ایک اصلاحی اور تبلیغی اور علمی اور تعلیمی اور ریسرچ اور یہ اور وہ, یہ اس قسم کے کام ہیں جو زمین پر پھیلتے ہیں, کبھی اوپر نہیں اٹھیں گے, ایک نظام بن کر قائم نہیں ہو سکے. لیکن اگر وہ نقشہ سامنے ہے تو سامنے نگاہ رکھیے کہ کاش کہ ہماری زندگیوں میں وہ وقت آ جائے کہ وہ مرحلہ آئے جس کے لیے تمنا کی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لَوَجِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. کاش کہ وہ لذت مجھے نصیب ہو کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, میری گردن اڑائی جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے. اور بارے دیگر خدا رہا کرم بارے دیگر کل پھر مجھے یہ لذت ایک مرتبہ اور نصیب ہو. اگر یہ دل میں تمنا نہیں ہے فقد مات علی شعبۃ من النفاق, یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ الصادق المصدوق, کہ ایسے شخص کی موت پھر ایک لو کے نفاق. اور جو میں نے عرض کیا پہلا مرحلہ, یہ جو 3 مرحلے بعد کے, اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کی جا سکتی ہے نہ کی جانی چاہیے. اگر کچھ لوگوں نے پہلے یہ غلطی کی ہے کہ مراحل پہلے سے طے کر کے بتائے جا رہے ہو تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا کہ کب کس مرحلے کا آغاز, اور اللہ تعالیٰ ہی وقت پر رہنمائی فرمائے گا تو ہم صحیح فیصلہ کر سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ غلط فیصلہ کر دیں, اس مرحلے کا ٹائم نہ آیا ہو اور ہم تینوں طور پر اس مرحلے کے اندر کود جائیں, یہ ممکن ہے. لیکن اگر نیک نیتی سے خطا ہو تو اس پر بھی اجر ملے گا. اجر جو ہے اس کا حصہ اگر ہے تو وہ صرف ہے بدنیتی پر, اگر خلوص نہیں ہے تو اجر اکارت ہو جائے گا. لیکن نیک نیتی سے اگر مس ججمنٹ ہے تو کوئی حرج نہیں, دنیا میں ناکامی ہوگی لیکن آخرت میں ناکامی کا سوال نہیں ہے, وہ اجر ملے گا. مجتہد مفتی کے لیے اجر اکیلا ہے اور مجتہد مصیب کے لیے دوڑا ہے. لیکن بہرحال آج جو معاملہ تھا, کیونکہ صبح میں نے جو گفتگو کی تھی وہ قرآن مجید, یہ جو پہلا جو اصل 3 ابتدائی مراحل میں نے گنوائے اور اس میں دعوت اور تربیت اور تعلیم اور تزکیہ, اس کا محور قرآن حکیم. یہ کام تو اس انجمن کے ذریعے سے ہم کر رہے ہیں, کافی وقت گزرا ہے, 16-17 سال اب یہاں ہے اس عرض لاہور میں. کہ بہرحال جو بھی حقیقت کی توانائیاں, جو بھی صلاحیتیں ہیں, ان کا بہتر اور بیشتر اسی میں لگا ہے. کسی اور چیز کو کوئی اور بنانے کی, کوئی پھلنے اور پھولنے کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اگر دی ہے اور کوئی آزمائش میں نہیں ڈالا ہے, اس کا کرم ہے. لیکن میری صلاحیتوں اور قوتوں کا اور اوقات کا کوئی حصہ نہیں, ادھر اس میں فرقت نہیں ہوا, یہ میں پورے صلاحیت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو پیسے نظر ہے یہ کام, میں نے جو یہ انجمن بنائی تھی تو وہ صرف انجمن سازی کے لیے نہ تھی. یہ جو انجمن کا دستور ہے چھپا ہوا, اس کے ساتھ وضاحتیں اس میں دیکھ لیجیے, آج کی بات نہیں کہہ رہا. بلکہ پیسے نظر وہ یہ قامت دین, غلبہ دین کے لیے ہم عظیم جدوجہد اور اس کے لیے جماعت کا قیام. میں اس کے لیے آپ کو جو احادیث پہلے میں نے دو آپ کو سنائی ہے, دو حدیثیں اور سنا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں, تاکہ آج ایک طرف سے یہ معلوم ہو جائے کہ انقلابی جدوجہد اور اصلاحی جدوجہد اور سیاسی جدوجہد میں کیا فرق ہے. اور غلبہ دین, یہ ظاہر بات ہے کہ ان دونوں طریقوں سے ہونی ممکن نہیں, ان کے لیے طریقہ صرف ایک ہے, لا یصلح آخر واحد الامہ الا بما صلح به اولها. اس کے لیے سیرت کا مطالعہ کیجیے تو وہ مکمل اور گمبھیر ترین انقلابی جدوجہد کا مرقع ہے. وہ انقلابی جدوجہد جو ہے اس کو اگر ہم اب اپنے لیے معین کریں اپنی رہنمائی کے لیے, تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجیے. اور اقبال کے شعر کو ضرور ذہن میں رکھیے, با نشہ درویشی درسا و دما دم زن کیوں پختہ کبھی قدرا بر سلطنت جن زن. پہلے حصے میں دعوت و تبلیغ, تزکیہ و تربیت و تعلیم اور تنظیم, یہ تین مراحل. دوسرے حصے میں پھر پیسے, اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پھر آتا ہے, وہ تو آپ ہے مجھے مار. اگر آپ نے کسی معاشرے کو چیلنج کر دیا ہے تو وہ بھی, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائن ڈاؤن کہ وہ آپ کو اوپر سے گزر جانے دے. آخر کوئی نظام ہے جو قائم ہے, اس کے نظریات ہیں, ان کے عقائد ہیں, ان کی اقدار ہے, اور پھر اس نظام میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, مفادات ہیں لوگوں کے, سیادتیں ہیں, چودراہتیں ہیں. وہ سیادتیں اور چودراہتیں جو ہے کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ آپ آسانی سے ان کے اوپر سے گزر جائے. وہ ریٹیلیٹ کرے گا, وہ ریٹیلیشن جو ہے اس کے مراحل, پھر پیسو ریزسٹنس, ایکٹیو ریزسٹنس اور آرم کانفلکٹ. لیکن اس میں جو دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے کے ذمن میں تھا تنظیم, اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دو حدیثیں اور سنا کر اور پھر میں اپنی گفتگو آج کی ختم کر دوں. ایک روایت جو متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم کی, جس کے راوی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال من امتی امت لا یزال من امتی امت, میری امت میں سے ایک امت ہمیشہ اس منصب پر فائز رہے گی. میری امت میں سے ایک گروہ, میری امت میں سے ایک جماعت, یہ پارٹی ود ان پارٹی کا کانسیپٹ, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ, یہ امت ود ان امت کا کانسیپٹ ہے. بڑی امت ہے ہر کلمہ گو, جیسے کہ مرزا صاحب نے فرمایا, بالکل صحیح ہے. وحدت امت کے تصور کو ذہن میں رکھیے, ہر کلمہ گو اس امت میں شامل, وہ فاسق ہو, وہ فاجر ہو, وہ نمازی ہو یا نہ ہو, اس کی زندگی میں عملی اسلام ہے کہ نہیں ہے, وہ امت بھی بڑی امت ہے. جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا امتی ہے, بشرطے کہ کسی نئی نبوت کا اقرار اس نے نہ کر لیا ہو, اس کو کہیں میرے اسٹیٹمنٹ میں اس کو کہیں شامل نہ کر لیجیے. بہرحال جو اس پر ہے وہ امتی ہے, لیکن اس امت میں وہ فعال امت درکار ہے جو اس کام کے لیے جیے اور مرے جس کے لیے اس امت کو اپنے برپا کیا گیا تھا. کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ, اسی کے لیے فرمایا تھا کہ ولتکن منکم امت, جیسے قرآن مجید کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ کس قدر ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون, چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی رہے, وہ ہے جس کی خبر دے رہے ہیں یا حضور کہ رہے گی میری امت میں ایک جماعت, لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ وهم علی ذلک متفق علیہ. میری امت میں ایک امت, ایک جماعت ہمیشہ حکم الہی پر قائم رہے گی. اس جماعت کو وہ نہ وہ نقصان پہنچا سکیں گے جو اس کی تائید و اعانت چھوڑ دیں گے, اور نہ وہ سے ضرورت پہنچا سکے گا جو اس کی مخالفت کرے گا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی موت آ جائے اور وہ اسی حال پر ہوں گے. ایک اور حدیث میں اسی مضمون کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں, یہ لائے ہے امام بیہقی دلائل النبوہ میں. حضرت عبد الرحمن ابن حضرمی کہتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے یہ حدیث بیان کی جس نے اس کو نبی سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کا وہ قول کیا ہے؟ یقول انه سیکون فی آخر هذه الامه، یہ زیادہ میرے آج کے مضمون سے متعلق حدیث ہو گئی. انه سیکون فی آخر هذه الامه قوم لهم مثل اجر اولهم، وہ کیا کریں گے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا اجر اس امت کے پہلے لوگوں کے اجر کے برابر ہوگا، جو اپنے اجر اور ثواب میں ان کے برابر ہو جائیں گے، رتبے میں برابر نہیں ہوں گے. اس کو ذہن میں رکھیے، ایک کوانٹیٹیو پہلو ہے کسی چیز کا، ایک کوالیٹیو پہلو ہے. کوالیٹیو پہلو میں کیفیت میں صحابہ کرام کی جماعت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن کمیت میں ہو سکتا ہے. انہوں نے جن حالات میں وہ نیکیاں کی اور اب جن حالات میں وہ نیکیاں کریں گے، اس کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کوانٹیٹیو بھی معاملہ بڑھ جائے. تو فرمایا کہ ان کے لیے اجر ہوگا ان کے پہلوں کے مانند، وہ کیا کریں گے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، اور وہ فتنہ پردازوں سے جنگ کریں گے. یہاں بھی میری جو گفتگو ہے اس کا آخری حصہ جو ہے آرم کانفلکٹ، اس کو بھی اس حدیث کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ یہ اگر سامنے نہیں ہے اور کوئی ٹھنڈے ٹھنڈے ہی چاہتا ہے کہ بس تقریروں سے اور برسوں سے اور سالانہ اجتماعات منعقد کر کے اور کچھ ہم اپنے اجلاس منعقد کر کے یہ معاملہ جو ہے یہ سر کر لیں گے، تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے. نہ یہ پہلے ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی ہوگی. اس کا پروسیس وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ایک لفظ میں وہ نہایت مکمل انقلابی عمل ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. اگر آپ اس ہمارا یہ سالانہ محاورات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، ان پانچ دنوں میں جو کچھ بھی یہاں کہا سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے موجب خیر و برکت بنائے. اگر کسی شخص میں بھی کوئی بات غلط کہی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حافظے سے نحف کر دے، اور اگر بات صحیح کہی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھول دے، اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں عملی جد و جہد کا آغاز کرنے کا فیصلہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک نشہد ان لا الہ الا انت ونتوب الیک.